یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد محمد معجل ارجو۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہترین راستہ بیان فرمایا ہے، دین کا راستہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت فرمائی، سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، وقت کے امام کی امامت کو پہچاننے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اور نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر لطف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص نظر کرم کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر پیغام کو پہنچانے کی خاطر پیغام کو پوری بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ پیغام کو پہنچانے کے لیے کلام کی تمام اصناف کو استعمال فرمایا ہے، لہذا کہیں پر قرآن کریم میں حکمت ہے، کہیں پر قرآن کریم میں واقعہ بیان ہوا ہے، کہیں پر قرآن کریم نے مثال کا سہارا لیا، حتیٰ ایسی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے جس کو شاید ہم لوگ جو عربی نہ جانتے ہوں اور زیادہ تر قرآن کریم کو بدقسمتی سے پڑھتے بھی نہیں ہیں تو شاید توقع بھی نہ کر پاتے ہوں۔ خود قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کے اگر آپ ناموں کو سوچیں اور ان ناموں کو اردو میں ذکر کریں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا۔ تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ یعنی بعض اوقات تو انسان جب اردو میں دہرانے لگتا ہے تو عجیب لگنے لگتا ہے، کتنے جانوروں کے نام پر ہیں، مثلا مکڑی، ہاتھی، گائے، یہ سوروں کے نام ہیں۔ اچھا ہم لوگ کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے؟ چونکہ ہم عربی پڑھتے ہیں، اس کے اردو کے اوپر ہماری اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا سورہ عنکبوت مکڑی ہے، سورہ فیل ہاتھی ہے، سورہ بقرہ گائے ہے، اسی طریقے سے انعام چار پائے جانور ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں کیوں؟ شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کی زندگی سے نزدیک ہے، لوگ اس کو سمجھ سکیں. کہیں مچھر کی مثال دی ہے, کہیں مکھی کی مثال دی ہے. اب یہ تھا کہ شاید ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم پر اس انداز میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ ہم ان سے حاصل کر سکیں کیوں خدا متعالیٰ نے مچھر کا نام لیا, کیوں مکھی کا نام لیا. کم سے کم یہ ہوا کہ بڑے واقعات پہ ہم نے توجہ کی ہے, تو تھوڑا بہت جو حتیٰ برصغیر کا ماحول ہے جہاں پر قرآن کریم کے اوپر اتنا کام شاید عوامی سطح پہ نہیں ہوا ہے, بہرحال اس میں بھی کچھ واقعات پہ توجہ ہے. لیکن ان واقعات سے جو حاصل ہونا چاہیے تھا شاید اس میں بھی تھوڑی سی کوتاہی رہ گئی. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ ہم لوگوں کا مائک کے ساتھ رشتہ بڑا عجیب ہے, تھوڑا بہت ہم لوگ مائک کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں, اتنا ہاتھ لگاتے ہیں کہ مائک ٹوٹ جاتے ہیں, اور زیادہ تر امام بارگاہوں کے اندر یہ فریکچرڈ مائکس ملتے ہیں پھر ہم لوگوں کو. یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان سے باہر بھی ایسا ہی. اور میں ایک دفعہ لندن میں ایک اشرہ پڑھنے گیا, اس زمانے میں کم باہر جاتا تھا لیکن لندن میں شاید دوسری تیسری دفعہ تھی اشرہ پڑھنے گیا, تو اس نے مائک کو سیٹ کرنے کے لیے پلائر استعمال کیا, پلائر سے اس کو ٹائٹ کیا. تو میں سوچنے لگا کہ میں تو پاکستان کو کہہ رہا تھا, یہ لندن میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ سب مسائل ہیں شاید, پتہ نہیں بہرحال کیوں ایسا ہوتا ہے. چلیے کام چل رہا ہے, سب سے بڑی بات یہ کام چل رہا ہے, آواز پہنچ رہی ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال مثالیں خدا متعالیٰ نے دی ہیں قرآن کریم میں, بہت نفیس مثال. جیسے ہم لوگ بچپن سے اس مثال کو دیکھتے ہیں, خدا متعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. اب اس میں کے اوپر, اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی بھی ہے. آیا واقعاً ایسا کوئی منظر ہوا ہے کہ فرشتے ہوں سجدہ کرنے کو کہا ہو یا نہیں؟ واقعہ نہیں ہوا ہے, مثال ہے یہ. قرآن کریم نے مثالوں سے بہرحال سمجھا ہے, وہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہم یہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ شاید وہ سمجھیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آیا یہ مثال ہے یا یہ واقعہ ہے, لیکن اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس کو مثال کہنا کافی مشکل لگتا ہے. سوال ہے, جواب ہے, پھر سوال کے اندر منطق, جواب کے اندر منطق, تو ان سب چیزوں کو جمع کریں تو آدمی کہتا ہے نہیں مثال پھر ایسی نہیں ہوتی. مثال تو پھر مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس کے بعد فرمایا وتلك الامثال نضربها للناس. ہاں یہ بات ہوئی, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ کیسے اللہ کی خوف و خشیت سے چکنا چور ہو جاتا. پھر فرمایا ہم مثالیں دیتے ہیں, تو یہاں مثال سمجھ میں آتی. لیکن مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے آنا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا, اس کا بھی مثال ہونا وہ ذرا مشکل لگتا ہے. اب وہاں پہ جو سوال جواب ہوا اس میں بہت خوبصورت درس ہیں ہمارے لیے, بہت تفصیلی درس ہیں. میں صرف ایک پہلو پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کبھی جب اس واقعے کے اوپر گفتگو کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید اس واقعے سے ہمیں زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا, اور کبھی شاید ہم اس سے اچھے نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے, اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن بس ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ دیکھیے کہ جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آدم کو سجدہ کریں فرشتے, فرشتوں نے جو سوال کیا وہ انداز کیا ہے, اور شیطان نے جو اعتراض کیا, فرشتوں نے بھی گویا اعتراض کیا ہے کہ بھئی ہم نسبح ونقدس لک, ہم بھی تیرے لیے تسبیح کرتے ہیں, ہم بھی تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں, تو یہ کیوں خلافت کا اہل قرار پایا؟ فرشتوں نے بھی گویا ایک اعتراض کیا ہے. اچھا شیطان نے بھی اعتراض کیا, شیطان نے بھی کہا کہ بھئی اس کو تم نے کیوں بنایا. اچھا اب دونوں کا سوال کیا ہے, دونوں کی دلیل کیا ہے, دونوں کا سوال کیا ہے, دونوں کی دلیل کیا ہے, اور خدا کا جواب کیا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو ہمیں دنیا میں دیکھنے کے دو انداز ملیں گے. اب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, جب شیطان نے اعتراض کیا تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. تو شیطان کے اعتراض کی بنیاد کس پر ہے؟ میٹر کے اوپر, مادے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پروڈکٹیوٹی نہ دیکھے, صرف اس کو دیکھے کہ مادہ کیا ہے, یہ پھر صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا. تو مثلا کوئی دنیا کے اندر ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ اس نسل کا ہے وہ اس نسل کا ہے, یہ صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کی بنیاد اس شیطانی فکر کے اندر تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو مٹی سے خلق کیا ہے, مجھے آگ سے خلق کیا ہے. تو اس نے کس کے اوپر بیس کیا اپنے اعتراض کو؟ میٹر کے اوپر, مادے کے اوپر. اچھا, فرشتوں نے مادے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. اب دیکھنے, فرشتوں نے نہیں کہا کہ تم نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے اور ہمیں نور سے خلق کیا ہے, یہ اعتراض نہیں کیا. جبکہ یہ اعتراض فرشتے زیادہ اچھا کر سکتے تھے کہ بھئی آگ اور مٹی کا تو پھر دونوں مادے ہیں, لیکن مٹی اور نور اس میں بہت فرق ہے. لیکن فرشتوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. فرشتوں نے کس پہ اعتراض کیا؟ فرشتوں نے پروڈکٹیوٹی کے اوپر اعتراض کیا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی میں خون بہانا اور فساد برپا کرنا ہے, اور ہماری پروڈکٹیوٹی تسبیح اور تقدیس ہے. صحیح ہے, دو دیکھنے کے انداز پتہ چلتے ہیں. ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھنا ہے میں کس مادے پر ہوں, وہ کس مادے پر ہے, اس کے پاس کتنا مادہ ہے, میرے پاس کتنا مادہ ہے. یہ شیطانی طرز فکر ہے. فرشتوں کا طرز فکر کیا ہے؟ فرشتوں کا طرز فکر یہ, اس کی پروڈکٹیوٹی میں فساد ہے, خون ریزی ہے, اور ہماری پروڈکٹیوٹی کے اندر تسبیح ہے اور تقدیس ہے. تو انہوں نے جو اعتراض کی بنیاد بنائی وہ مادے پہ نہیں بنائی, بلکہ فعالیت کے اوپر بنائی. اس کی فعالیت یہ ہے, ہماری فعالیت یہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ جو فعالیت کا فرق جانا, یہ کیسے جانا, ان کو کیسے پتا چلا؟ دو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ پہلے شاید حضرت آدم سے پہلے کچھ مخلوقات رہی ہوں گی جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں, اب یہ ناقابل قبول حالت میں آ گیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کو ڈھیلا کر. میں شاید چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ غور کرتا ہوں, مجھے اتنا غور نہیں کرنا چاہیے. تو فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ مادے پہ نہیں تھا, پروڈکٹیوٹی پہ تھا. کہا یہ فساد برپا کرے گا, یہ خون ریزی کرے گا, ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے. البتہ فرشتوں نے ادب یہ دکھایا کہ باقی جملہ نہیں کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. نہیں, ان کا نہیں, یہ خدا کے سامنے ہمیں یہ اہانت نہیں کرنی, بدتمیزی نہیں کرنی. تو فرشتوں نے بس اتنا کہا کہ خدایا تو ذرا دیکھ لے, ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں, یہ تو خون بہاتا ہے, فساد برپا کرتا ہے, بس اتنا کہا. شیطان نے بدتمیزی دکھائی. شیطان نے سوال نہیں کیا, ڈائریکٹ اعتراض کیا. فرشتوں نے دبے لہجے میں سوال کیا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. شیطان نے اعتراض کیا, فرشتوں نے درحقیقت سوال کیا, اعتراض بھی نہیں کیا. فرشتوں کا سوال جاننے کے لیے تھا, شیطان کا سوال تکبر کے لیے تھا, اس کے لیے تکبر کے لیے تھا, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. فرشتوں کا سوال مادے پہ تھا, شیطان کا سوال, فرشتوں کا سوال پروڈکٹیوٹی کے اوپر تھا. اچھا, فرشتوں نے پروڈکٹیوٹی کا یہ گیپ کیوں ڈھونڈا, کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں پہلے کچھ حضرت آدم سے پہلے نسلیں گزر چکی تھیں, ان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اسی کی طرح تھیں, جو ذرا مشکل لگتا ہے, یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے, منظر نہیں لگتا کہ پہلے کوئی گزر چکا تھا. تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ پھر اس طرح سے ہوا ہوگا کہ آدم کے اندر کچھ قوات تھیں, حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جسم بھی تھا, جسم کی کچھ قوتیں تھیں, قوے شہویہ, قوے غضبیہ, قوے وہمیہ. انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ قوات ہیں جو جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں, اس کو بعض اوقات ایکسٹرا آرڈنری طاقت دلانے کے لیے ہیں جو غصے کی صورت میں آتی ہیں, اس کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے جانے کے لیے جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ کچھ طاقتیں اس کے اندر ایسی ہیں جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو منفی استعمال ہے, مثلا غصے کی صلاحیت ہے, جب یہ غصے کی صلاحیت کو استعمال کرے گا تو بعد قتل بھی کرے گا پھر, اور جب یہ اپنی قوے شہویہ کو استعمال کرے گا تو لوگوں سے مقابلہ کرے گا. تو شاید انہوں نے یہ دیکھا. اچھا, خدا متعال کا جواب کیا ہے؟ خدا متعال نے جواب مادے پہ نہیں دیا کہ بھائی مٹی افضل ہے یا نہیں ہے. شیطان کو کہا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے. فرشتوں نے کہا تسبیح و تقدیس کرے گا. اس کو خدا نے قابل جواب سمجھا کہ بھائی یہ وہ اعتراض ہے جس پہ جواب دینا چاہیے. بس تکبر کے اوپر بہترین کام جوابی نہ دو. تکبر کا جواب نہیں, تکبر کا جواب ہی نہیں, کوئی ختم ہو گیا معاملہ. اس کے مقابلے میں اگر کوئی کچھ سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے اس کا جواب خدا نے دیا, اور جواب خدا نے کس سے دیا؟ خدا نے کہا تم نے اس کے اندر قوات دیکھی ہیں, شہویہ, غضبیہ, وہمیہ, اس کا خون ریزی, فساد برپا کرنا دیکھا ہے, لیکن ہم نے اس کی عقل دیکھی ہے, ہم نے اس کی عقل دیکھی ہے. اس عقل کا منبع کیا تھا؟ اس عقل کو ریفلیکٹ کیا خدا نے علم کے ذریعے سے, فرمایا ہم نے اس کے اندر علم رکھا ہے, اس علم کے ذریعے سے یہ کرے گا. صحیح ہے. اچھا, اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں نے دیکھا کہ قوات کے ذریعے سے یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا, خون بہے گا. خدا نے کیا دکھایا؟ علم کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ فرمایا خدا نے علم کے ذریعے سے ہمارے لقاء تک پہنچے گا, لقاء اللہ تک پہنچے گا. یہ صحیح ہے. اب ہم انسان تین گروہوں میں بٹ گئے. جو اس تکبر میں پھنس گئے کہ ہم کون ہیں, وہ شیطان کے راستے پہ چلے. جو شہوات کے پیچھے گئے وہ خون ریزی اور فساد میں چلے گئے. جنہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے شہوتوں کو کنٹرول کیا وہ لقاء اللہ کی طرف گئے. اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے, زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بناؤ. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تکبر کی طرف گئے, راستہ شیطان کا ہے. اگر اس طرف گئے کہ میرے اندر جسم ہے, مجھے جسم کی خواہشات چاہیے, میرے اندر غیظ و غضب ہے, مجھے طاقت چاہیے, میں مکاری کروں نعوذ باللہ تعالیٰ, دوسروں کو چھوٹا ثابت کروں, تو یہ راستہ خون ریزی اور فساد کا راستہ. تیسرا راستہ کیا ہے؟ خدا نے تمہیں عقل دی ہے, خدا نے تمہیں علم دیا ہے, اس عقل اور اس علم کو استعمال کرو, تزکیہ نفس کرو. اور جو خدا نے فرمایا کہ ایک مرحلہ آئے گا جب تم مجھ سے مل جاؤ گے, لقاء اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش کبھی ہم لوگوں کے پاس موقع ہو تو ہم اس آخری حصے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. الیہ راجعون ہے کیا؟ اب ہم لوگوں کے پاس ایک سادہ سا نسخہ ہے, وہ کیا؟ موت. الیہ راجعون یعنی موت. لہذا جب کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو موت آئی ہے یہ رجوع تو ہے, یہ اس نے رجوع کیا ہے یا خدا نے اس کو بلا لیا ہے؟ یہ جو موت ہے یہ اس نے رجوع نہیں کیا ہے, یہ تو خدا نے اس کو بلایا ہے. الیہ راجعون میں ہم نے رجوع کرنا تھا, وہ جو تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے اس کی طرف پلٹنا ہے, نہ کہ وہ ہم سے کہے واپس آؤ تم کہاں جا رہے تھے. ہم نے پلٹنا تھا. اس کو فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرو, اس کو فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ تم لوگ. کیا مطلب مر جاؤ؟ موت آنے سے پہلے خدا کے نزدیک جا چکے ہو تم لوگ. اب ہم خدا کے نزدیک جائیں گے کیسے؟ راجعون ہوگا کیسے؟ یہی خواہشات پہ کنٹرول کر کے. خواہشات پہ کنٹرول کریں گے, عقل کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے, نفس کا تزکیہ کریں گے, تو ہمارا رجوع خدا کی طرف ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ پھر امام فرماتے ہیں مجھے کیا پرواہ کہ میں موت پر آؤں یا موت مجھ پہ آئے, کیوں, میں تو اسی طرف جا رہا ہوں. بھائی جو آدمی پہلے ہی راہ پہ چل رہا ہے اس کو کیا فرق پڑا کہ موت آئی یا نہیں آئی, وہ تو گامزن اسی راستے پر ہے. یہ تو ہماری مشکل ہے کہ ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوتے ہیں, اچانک موت آتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں پھنس گئے تھے, تم نے تو وہاں جانا تھا. وہ آدمی پہلے سے ہی وہیں جا رہا ہے, تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آئے, ہم تو وہیں پہ ہیں. بلکہ وہ وہاں جا نہیں رہے, وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. موت کیا کر لے گی؟ لہذا ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ موت مومن کا کچھ نہیں بگاڑتی, مومن پہلے ہی موت کو شکست دے چکا ہوتا ہے. مومن موت کو شکست دے چکا ہوتا ہے. کیوں؟ موت کیا کرے گی؟ اب موت یہ کرے گی نا, جسم سے میرا رشتہ توڑے گی. وہ تو وہ پہلے ہی توڑ چکا ہے. آپ یقین فرمائیے, اس دنیا کے اندر رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو جسم سے رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں اپنا. موت بعد میں آتی ہے, وہ پہلے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں. قطعی ثبوت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, قطعی چیزیں ہیں یہ کہ یہاں پر بہت سارے عرفاء ایسے رہ چکے ہیں, ابھی بھی رہ رہے ہیں, کہ جو جسم سے رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں اپنا, جب چاہیں گے توڑ لیں گے. تو جو موت نے بڑا کمال کرنا تھا کہ جسم سے رشتہ توڑنا تھا، ان کو ایک مثالی بدن دکھائی دیتا کہ ہم ہیں اور اب مثالی بدن ہے، یہ تو یہ پہلے کر چکے ہیں. لہذا امام خمینی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں معاد کے اندر کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو نہ صرف وہ کر چکے ہیں جو دنیا میں کرنا تھا، پھر موت آنی تھی اور بدن سے رشتہ ٹوٹنا تھا، یہ کر چکے. عام انسانوں نے برزخ میں جا کر کچھ اسائنمنٹ پورے کرنے تھے، کام کرنے تھے، وہ بھی کر چکے. نہ صرف وہ کر چکے جو دنیا میں کرنا تھا کہ جسم سے آزاد ہو گئے، برزخی جسم سے نزدیک ہو گئے، یہ تو وہ کر چکے. پھر برزخی جسم میں جو کچھ کرنا تھا وہ بھی کر چکے. تو اب جب ان پہ موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر چکا ہے، اسکول اب میٹرک کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ بھی دے دو، یہ میرا تو پی ایچ ڈی پہلے سے ہو چکا ہے. تو جب اس کو موت آتی ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو برزخ میں بھیجا جاتا ہے، وہاں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دنیا کا بھی کام نپٹا چکا ہے، برزخ کا کام بھی نپٹا چکا ہے، اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو ڈائریکٹ بھیجو محشر کے اندر، معاملہ ختم ہو چکا ہے اس کا. تو لہذا ان کی برزخ دو تین دن لکھی ہے روایات میں، ان کی برزخ دو تین دن کی ہوتی ہے. کیوں؟ جو دنیا میں تھا وہ کر چکے، جو برزخ میں کرنا تھا وہ بھی یہیں نپٹا چکے، کر چکے یہ سب کچھ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لقاء اللہ کو یہاں دریافت کر لیا ہے. یہ وہ ہدف اولا تھا کہ جو وہ وہاں پہ کرنا تھا ان کو وہ یہ یہاں پہ کر گئے. ساری دنیا مرے گی، برزخ میں جائے گی، برزخ سے مرے گی، محشر میں جائے گی، تب وجہ اللہ کے سامنے ہے. یہ لوگ یہیں سب کچھ نپٹا چکے ہیں. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کسی اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے یقین کی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا میں عرش خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی بھائی، عرش خدا کو خلائق نے محشر میں دیکھنا ہے، ابھی تم تو دنیا میں رہ رہے ہو. عرش خدا کو محشر نے خلائق نے محشر میں دیکھنا ہے، یہ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 رکعت 10 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں، معاملہ ختم. ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں گیم ہی پتہ نہیں چلا اس کا مطلب ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں لوگ کر کیا رہے ہیں. تو پھر راجون کیسے ہوگا؟ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایک فرشتہ آئے گا ملک الموت، وہ ہمارے سر پہ جب مارے گا اور کہے گا چلو اٹھو یہاں سے چلو، یہ ہو گیا راجون. بھائی یہ تو زبردستی کا لے کے گئے ہیں وہ، ہمیں خود جانا تھا. انا الیہ راجعون، ہم نے اس کی طرف جانا ہے. تو عزیزان محترم، رجوع کیسے ہوگا؟ رجوع ایسے ہوگا کہ بھائی ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے، اس عقل اور اس شعور کے ذریعے سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، تزکیہ نفس کے ذریعے سے. پھر خدا ہماری عقل کو خود علم کا ذریعہ قرار دے گا، پھر اس عقل کے اوپر علم اترے گا جس کو ہم نے قلب تعبیر کیا، پھر وہ علم ہمیں لے کے آگے بڑھے گا، اور اس علم کے اندر بڑھنا جو تھا وہ یقینی ہوتا چلا جائے گا. تو ایک دفعہ اچھی طرح وقت لگا کے اس کو سمجھیں کسی طرح سے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر دوں، میں 6-7 مجلس آپ کی خدمت میں مختلف طریقوں سے اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، آپ نے شاید ملاحظہ فرمایا اس کو. یہ سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گی. ہم لوگ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کی جد و جہد ابھی کس میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، 30 دن روزہ رکھ لو، معاملہ ختم. یہ تو جہنم سے بچنے کے لیے ہے، یہ تو صرف جہنم سے بچنے کے لیے ہے. اچھا وہ نمازیں بھی کیسی ہیں؟ وہ روزے بھی کیسے ہیں؟ وہ نمازیں بھی کیسی ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی فاتحہ پڑھی، کہا اے دینا صراط المستقیم. کل آپ کی خدمت میں صراط مستقیم عرض ہوا تھا، ابھی جو فاتحہ پڑھی اس میں سوچا تھا صراط مستقیم. مشکل ساری ہے بھائی، جب سوچیں گے ہی نہیں، غور ہی نہیں کریں گے، مانگیں گے ہی نہیں تو نصیب کیسے ہوگا؟ ان لیس للانسان الا ما سعى. یہ سب کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کس طرف آگے جانا ہے، تب معاملہ آئے گا کہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. جب مانگے گا نہیں، من جد وجد، جو طلب کرتا ہے وہ پاتا ہے. طلبگار ہوں خدا متعال کے سامنے، خدا طلب کر رہے ہیں تجھ سے. تو نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ. تو چند روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, نہج البلاغہ کے سلسلے میں عرائض پیش کیے, اور اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں قوانین کو جاننے کی ضرورت ہے, اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو دنیا کے بارے میں ہے. تو اس کو مختلف انداز میں نہج البلاغہ کے مبارک نورانی کلمات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور اس میں کئی خطبے مورد بحث آئے. اب یہ تھا کہ یہ جو ان کا تربیتی نظام ہے, اہل بیت کا ایک پورا تربیتی نظام ہے جس کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, علم اخلاق اس کی ذمہ داری لیتا ہے. ایک دفعہ اخلاقی نصیحتیں ہوتی ہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں. اخلاقی نصیحتیں ایک چیز ہوتی ہے, علم اخلاق ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بھائی مثلاً فرض کیجئے آپ کو تین چار کیمیکلز کے بارے میں پتہ چل گیا, تین چار کیمیکلز کے بارے میں پتہ چل گیا, تو کیا یہ سائنس آف کیمسٹری آپ کو پتہ چل گئی؟ نہیں, تین چار کیمیکلز پتہ چلے, سائنس آف کیمسٹری علیحدہ ہوتی ہے, وہ پوری سائنس ہے. مثلاً مجھے ایک دو اسٹارس پتہ چل گئے تو ایسٹرونومی پتہ چل گئی ساری؟ نہیں, ظاہر ہے. ایک دو نصیحتیں پڑھ لینا ایک علیحدہ معاملہ ہے, علم اخلاق ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ کو علم اخلاق دیکھنا ہے, علم اخلاق دیکھیے مثال کے طور پر عروج السعادہ کے اندر. عروج السعادہ کتاب ہے علم اخلاق پہ لکھی, علم اخلاق پر ہے, نہ اخلاقی نصیحتوں پر, علم اخلاق کے اوپر. مثلاً امام خمینی کی چہل حدیث, چار پانچ حدیثیں جو شروع کی ہیں, وہ دیکھیں علم اخلاق اس کے اندر سمرائز ہوا ہوا ہے. ایک دفعہ اچھی طرح یہ علم آئے, اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ بھائی انسان کے اندر کیا ہے, جو میں نے قوات شہویہ غضبیہ وہمیہ عرض کیا, عقل کا کردار کیا ہے, جو میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا, عقل عملی قلب بن جاتی ہے, وہ قلب ریفلیکشن کر رہا ہوتا ہے, پھر اس میں جو علم ملتا ہے وہ کرنا نہ کرنا نہیں ہوتا, صرف کرنا ہوتا ہے, وہ ایسا علم ہوتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم بہت کچھ جانتے ہیں کرتے نہیں ہیں. تو یہ سب عرائض آپ کی خدمت میں عرض کی. جو تربیتی نظام ہے یہ بڑا کامیاب تربیتی نظام ہے. اس تربیتی نظام نے حضرت ابو ذر جیسے بنایا, اس تربیتی نظام نے کمال کر دیا, اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابو ذر علیہ السلام, مثلاً اللہ نے سب کے اوپر سلام کہا ہے, یہ ہم لوگ کیا ایک دشواری ہے, ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے علیہ السلام السلام علیک ان میں فرق کیا ہے. تو کبھی اہل سنت اور ہم اس بات کے اوپر الجھتے رہتے ہیں کہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سلام علیکم, دونوں بالکل ایک بات ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں اس پہ الجھتے رہتے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں علیہ السلام ان پر سلام ہو, اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلام, علیہ السلام کا مطلب ہے ان پہ سلام, تو السلام علیکم کہنے کے لیے نبی چاہیے کیا؟ نہیں, آپ کو میں کہوں گا السلام علیکم تم پر سلام, تو اگر میں کسی صحابی کو کہہ دوں علیہ السلام تو وہ کہے گا نہیں اس کو رضی اللہ کہنا ہے. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے, عام انسانوں کو تو سلام کیا جا سکتا ہے, تو اس کے اوپر سلام نہیں کیا جا سکتا, یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں بس چل رہا ہے یہ معاملہ. اس قسم کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. حضرت ابو ذر مکتب اہل بیت کی تربیت یافتہ ہیں. حضرت ابو ذر نے بے پناہ مشکلات اٹھائی ہیں. اب آپ اس معاملے کے اندر جب حضرت ابو ذر کی شخصیت کو سمجھنے لگتے ہیں, تو ایک منظر ہے حضرت ابو ذر کی زندگی میں. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یوں میں سوچتا ہوں کہ شاگرد مکتب اہل بیت ہونے کے ناطے یہ حضرت ابو ذر کی زندگی کا انعام تھا, انعام کا دن تھا. وہ کون سا دن تھا؟ جب حضرت ابو ذر علیہ السلام کو خلیفہ ثالث کی زمانے کی کرپشن پر اعتراض کرنے پہ مدینے سے باہر نکالا گیا, کہا کہ آپ مدینے سے باہر نکل جائیں, شام بھیج دیا گیا, جلا وطن کر دیا گیا. دو دفعہ جلا وطن کیا, ایک دفعہ شام ایک دفعہ ربضہ. ایک دفعہ جب ان کو جلا وطن کرنے لگے تو کہا گیا کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہ جائے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ایک آدمی کہیں شہر سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے دور تک جاتے تھے. تو جو کوئی مثلاً اس زمانے میں باعزت باشرافت انسان ہوتا تھا اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے زیادہ لوگ جاتے تھے, اور مثلاً کوئی آدمی ان نون ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب حضرت ابو ذر کا ایک مقام تھا, جو پوری حکومت تھی اس کو پتہ تھا کہ ابو ذر جب جائیں گے تو کافی لوگ پیچھے جائیں گے خدا حافظ کہنے کے لیے, اور یہ سب کا سب حکومت پہ اعتراض میں تبدیل ہو جائے گا, گویا اینٹی گورنمنٹ ایک ریلی بن جائے گی اگر سب لوگ خدا حافظ کہنے گئے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہیں جائے گا. جب یہ اعلان کیا تو خود امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کے ساتھ الوداع کہنے گئے باہر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فجر. بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفر پیچھے رہا اور کل ایمان خدا حافظ کہنے گیا، کل ایمان خدا حافظ کہنے گیا. اب میں سمجھتا ہوں یہ حضرت ابو ذر کے زندگی میں انعام کا دن تھا. اس واقعے نے حضرت ابو ذر کے مقام کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ بھائی یہ ابو ذر کون ہے، کل ایمان یہاں پر ہے، اس کو خدا حافظ کہنے آئے. خود امیر المومنین اور دو فرزند امام تشریف لائے ہیں خدا حافظ کہنے کے. کیا ارشاد فرمایا؟ ایک خطبہ اس موقع پر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء نے بھی کلمات ارشاد فرمائے، گویا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی ارشاد فرمائے، خود امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اپنے شاگرد کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اس ترتیب میں خطبہ نمبر 130 ہے، اور جو مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کی ترتیب ہے اس کے اندر خطبہ نمبر 129 بن جائے گا. میرا اپنے خیال ہے خطبہ نمبر 130 لکھا ہے. جب حضرت ابو ذر جب خلیفہ ثالث حضرت ابو ذر کو جب خلیفہ ثالث نے مدینہ سے ربضہ مقام کی طرف جلا وطن کیا، ایک دفعہ شام بھیجا تھا، دوسری دفعہ ربضہ بھیجا تھا جہاں پر ان کی وفات ہو گئی تھی. اور جب ربضہ کی طرف جلا وطن کیا تو امیر المومنین سے ان سے بے وقت رخصت یوں ارشاد فرمایا، تسلی کے لیے ارشاد فرمایا. سید رضی نے لکھا ہے لأبی ذر رحمہ اللہ لما اخرج الی الربضہ، جب ربضہ کی طرف انہیں اخراج کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو اس وقت فرمایا یا ابا ذر. حضرت تصور کیجئے، دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں ابا ذر کہا نا، آپ نے اور میں نے آسانی سے لیا. میں ایک بات سوچتا ہوں، کسی انسان کی خوش قسمتی کے لیے اتنا ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین اس کا نام لے کر کہیں، آپ ذرا تصور کریں. واقعا میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کے لیے آسان ہے، یعنی ہم لوگ شاید نہیں درک کر پا رہے، لیکن ذرا تصور کریں امیر المومنین کسی کو نام لے کر کہیں ابو ذر. اللہ اکبر، یہ توجہ ہم شاید نہیں سمجھ پا رہے، یہ کہ انسان کامل کسی انسان پہ توجہ دے دے. آپ اور میں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ آپ تصور کریں اگر انسان کامل وقت نے، وقت کے امام نے آپ کے چہرے کو ایک دفعہ نظر ڈال کے دیکھ لیا، آپ کا میرا معاملہ یہیں پہ پورا ہو جائے گا. نظر لطف چاہیے، جو میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں مجلس شروع ہونے میں، ان کی نظر لطف ایک دفعہ بھر کے نظر ڈال دی ہم لوگوں کے اوپر. انسان کامل ہے، یہ جو فرشتے سجدہ کر رہے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کامل ہونے کے ناطے سجدہ کر رہے تھے. ہر انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے، وقت کے امام انسان کامل ہیں. یہ مقام عظمت کچھ اور ہے، جو سید امین مولا امین مومنین نے فرمایا کہ میں وجود کی چکیوں پارٹ ہوں جس کے اوپر چکی وجود کی گھومتی ہے. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں. یہ جو کائنات کی چکی کا پارٹ ہے، یہ ابو ذر کو دیکھے اور کہے یا ابا ذر، مقام ہے پھر یہ. یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرجو من غضبت لہ. اب دیکھیں گواہی دیے، فرمایا اے ابو ذر تم نے جو غیظ و غضب دکھایا وہ اللہ کے لیے تھا، تو تم اسی سے امید لگاؤ جس کے لیے تم نے غیظ و غضب دکھایا. یہ گواہی پوری ہو گئی. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، بہترین عمل یہ محبت اللہ کے لیے کرو، غیظ و غضب اللہ کے لیے دکھاؤ. امیر المومنین نے گواہی دی تھی، فرمایا انکا غضبت للہ، نہیں کہا اگر تم نے غضب خدا کے لیے دکھایا، نہیں، فرمایا نہیں میں گواہی دے رہا ہوں انکا غضبت للہ، ابو ذر تم نے غیظ و غضب اللہ کے لیے دکھایا ہے. گواہی پوری ہو گئی. فرجو فرجو من غضب تلا, اسی سے امید لگاؤ جس کے لیے غیظ و غضب دکھایا. ان القوم خافو کا علی دنیاہم علی دنیاہم و خفتہم علی دین کا, یہ جو لوگ ہیں یہ تم سے ڈر رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے, یہ ڈر رہے ہیں کہ تم ان سے دنیا چھین لو گے. اور تم کس بات پر ڈر رہے ہو کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ چھین لیں. معیار کون کس چیز کو دفاع کر رہا ہے؟ یہ دنیا کو دفاع کر رہے ہیں, تم دین کا دفاع کر رہے ہو. عزیزان محترم, جب یہ لوگ ہم شیعہ قوم کے اوپر مار رہے تھے نا, تو مجھے ایک بات قطعی ذہن میں تھی اور سب کے ذہن میں تھی, مجھے کہ نہ ہم زمین کے لیے مر رہے ہیں نہ پیسے کے لیے مر رہے ہیں, ہم حب حسین میں مر رہے ہیں. جیت ہماری ہے, انہوں نے ہارنا ہی ہارنا ہے, ہم امام حسین کے لیے مر رہے ہیں. یہ اپنی جہالت کی وجہ سے بھی مار رہے تھے نا, کسی بھی کوئی مجھ سے کوئی کہہ نہیں, یہ بھی خدا کے لیے مار رہے تھے. چلو بفرض محال سوچوں کہ خدا کے لیے مار رہے تھے, البتہ جاسوس تھے, البتہ یقیناً دنیا دشمنوں کے اہلکار تھے. اب تو بہت سے ان کے پردے کھل چکے ہیں, اب کیا چھپانا. اب وہ قطر کا امیر بھی بولتا ہے کہ ہم نے سیریا میں کیا کیا, اب وہ امریکہ کے بڑے بڑے عہدیدار بولتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں کیا کیا, ہم نے افغانستان میں کیا کیا. سب کے پردے کھل گئے اب تو, اور خود پاکستانی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ کس نے شیعت کے خلاف کیا کیا, جو راولپنڈی میں عاشورہ کے سانحے میں ہوا, خود اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا. چلو میں کہتا ہوں کسی نے ہمیں مارا, اس نے کسی بھی قصد سے مارا, ہم کیوں مر رہے تھے؟ ہم امام حسین کے نام پہ مر رہے تھے. یہ جیت ہے ہماری, ہم زمینوں پہ نہیں مرے, ہم ملکوں پہ نہیں مرے, ہم دولتوں پہ نہیں مرے, ہم خاندانوں پہ نہیں مرے, ہم پرچم حسین پہ مرے, ختم. جیت ہماری ہے. اس سے مجھے قطعاً پتا تھا, اور آپ کو بھی پتا ہے الحمدللہ, ہم سب لوگ مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے, جسم تو کاٹ سکتے ہو, ہرا نہیں سکتے تم لوگ ہمیں. دیکھو ہم لوگ ہیں,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
پروردگار انشاءاللہ نصرت اور زیادہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تو ان کا معیار یہ تھا, آپ کا معیار یہ تھا, جیت آپ کی. جب تک آپ اس حق پر ہیں, صرف ایک محنت کرنی چاہیے. اب مجھے اس کو بہت احتیاط سے کہنا ہے, صرف ایک محنت کریں, خلوص کم نہ ہو. یہ بڑی مصیبت ہے, خلوص کم نہ ہو. جیسے ہی خلوص کے علاوہ کچھ اندر آتا ہے, یہ سمجھ لیں شکست کا پروپورشن بڑھنا شروع ہو گیا. جتنی ملاوٹ شکست کا احتمال اتنا ہی زیادہ. یہ بڑی مشکل ہے. یہاں پر ہماری جو مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے فکر اصول منطق کے اوپر رہے تو کیا ہوگا, نہیں یہ نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا. ہم لوگ ادھر مار کھاتے ہیں, ہمیں کوئی اس فکر کے اوپر نہیں مار سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کروں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, 1400 سال سے دیکھا ہے. ہم لوگ صرف مشکل میں اس وقت پڑتے ہیں جب ہمارے خلوص میں کمی آتی ہے. اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے, باقی تو سب کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان القوم خافو کا علی دنیاہم, یہ جو قوم ہے یہ اپنی دنیا کے لیے تم سے خوف کھاتی ہے. وہ خفتہم علی دین کا, اور تم ان کے بارے میں کیا خوف کھاتے ہو کہ کہیں تمہارا دین نہ خطرے میں پڑ جائے. اس کے بعد فرمایا فترک فی ایدیہم ما خافو کا علی, ان کے ہاتھ میں وہ بلا چھوڑ دو جس کے لیے یہ تم سے ڈر رہے ہیں. یہ کیا ڈر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. ان کی دنیا ان کے منہ پہ مارو. فترک ترک کر دو, فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں, ما خافو کا علی جس کے لیے یہ تم سے ڈر رہے تھے. واہرب منہم بما خفتہم علی, تمہیں جس چیز کا خوف تھا اسے لے کے تم چلے جاؤ, تمہارا دین محفوظ ہے. امین مومنین نے گواہی دے دی, دو گواہی ہو گئی. ایک گواہی یہ دی کہ اب تک جو تم نے کیا وہ خدا کے لیے تھا, دوسری یہ گواہی دی کہ ابو ذر ربزہ چلے جاؤ, تمہارا دین محفوظ ہے. یہ ابو ذر کے انعام کا دن ہے, یہ ان کی عظمت کا پرچم ہے. اب ذرا تصور کیجئے دنیا کو کیا نظر آ رہا ہے, دنیا کو ایک بےکس انسان نظر آ رہا ہے جو ایک انتہائی چموش وحشی اونٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے اسارت میں, اور اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے کوئی نہیں آیا, دنیا کو یہ نظر آیا ہے. اور جو ہمیں اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی ہے, ایک انسان, ایک عظیم الشان ہستی جس کے صداقت پہ تین معصوم گواہی دینے آئے ہیں, اور امام اول نے کہا کہ اب تک جو تم نے کیا وہ خدا کے لیے تھا اور دین کے لیے تھا, اور تم جہاں بھی جاؤ تمہارا دین محفوظ. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے انعام کا دن تھا. البتہ ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی تاکہ ہمیں دیکھیں انعام کیا تھا. فما احرجہم الی ما منعتہم وما اغناک عما منعوک. فرمایا یہ جس سے ڈر رہے ہیں نا تمہارے بارے میں دنیا, ان کے ان کو چھوڑ دو, تو اپنا دین لے کے جاؤ. اس کے بعد فرمایا ذرا دیکھو کہ جو تم لے کے جا رہے ہو, جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے تم بے نیاز ہو, اور جو تم لے کے جا رہے ہو اس کے یہ کتنے محتاج ہیں. تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دنیا, جس کی تم بے نیاز ہو, اور جو تم لے کے جا رہے ہو وہ دین ہے جس کے یہ محتاج ہیں. اب امام ایک اور جملہ فرما رہے ہیں, آپ کے ذہن میں ہوگا قاضی شرح کو لکھا تھا کہ تم نے قناعت کی عزت ترک کی اور طلب کی ذلت لے لی. امام فرما رہے ہیں ابو ذر یہ جو تم جا رہے ہو نا خالی ہاتھ, تم غنی ہو, اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں بھرے ہوئے ہاتھ, یہ سب کے سب محتاج ہیں. جیت بھی تمہاری, غنا بھی تمہاری. عزیزان محترم میں صرف ایک بات کہوں گا, ہمارے اندر اتنی بصیرت ہے کہ ہم پہچان سکیں, ہم انہی پیمانوں پہ دیکھتے ہیں جس پہ اس وقت مدینے والے دیکھتے ہیں. اگر حزب اللہ نہ جیتی اسرائیل سے تو ہم سب کیا کہتے؟ غلطی کر دی حزب اللہ نے, ہم سب یہ کہتے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی جمہوری اسلامی کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہتے دنیا میں ان سے لڑ ہی نہیں سکتے, ان وحشیوں سے. ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح دنیا دیکھتی ہے. ہمیں نہج البلاغہ سے یہ بصیرت لینی پڑے گی کہ وہ کیسے دیکھتے تھے چیزوں کو, دیکھیے ایسے دیکھتے تھے, پیمانہ کچھ اور ہے, دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے, یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. میں آپ کی اس خدمت میں شروع سے عرض کر رہا ہوں نہج البلاغہ سے واقعات نہیں سیکھنا ہے, نہج البلاغہ سے قوانین نکالیں, ٹرمینالوجیز جو امام کی اصطلاحات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عزت کسے کہتے ہیں, غنا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو تم لے کے جا رہے ہو, جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں, تم غنی ہو. ما اغنا کا اما منعوک, جس سے یہ تمہیں روک رہے تھے نا اس سے تو تم غنی ہو, اور جو تم لے کے جا رہے ہو اس کے یہ محتاج ہیں, تو تم غنی ہو, یہ محتاج ہیں, گرچہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن تم غنی ہو. وستعلمو من الرابح غدن والاکثر حسدا, جلد ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کس نے فائدہ اٹھایا ہے اور کس کی شہرت زیادہ ہے. سمجھیں, جلدی پہچان دیں گے کس نے فائدہ اٹھایا ہے اور کس کو دیکھ کر رشک کرنے والے زیادہ ہیں. کون مروان پہ رشک کرے گا؟ کون مروان پہ رشک کرے گا؟ ابو ذر پہ دیکھو, ہر آدمی رشک کرے گا. جو نہیں مانتا منصب امامت اور عصمت کو وہ بھی رشک کرے گا ابو ذر کے اوپر. یہ مقام دیکھیں, امام نے فرمایا تھا, یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ ابو ذر یہ تم کیا لے کے جا رہے ہو, تم ان کی دنیا اپنا دین بچا کے جا رہے ہو نا, تم غنی ہو. اب دیکھیں انہوں نے سزا دے کر کیا کیا تھا, سزا دے کے ابو ذر کو جلا وطن کیا تھا تاکہ وہ اکیلا پڑا رہے, تاکہ وہ فقیر ہو جائے. امام نے فرمایا نمبر ایک تم نے خدا کے لیے کیا تھا, امید خدا پہ رکھو, تم غنی ہو یہ فقیر ہیں, تم ربضہ میں اکیلے مر کے بھی مشہور رہو گے, تمہاری شہرت زیادہ ہوگی, فائدہ بھی تمہارا ہی ہوگا. ستعلمو من الرابع غدن والاکثر حسدا, فرمایا اب اور امید دلا رہے اور حقیقت بتا رہے. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتق اللہ, اگر کسی ایک
بندے پر زمین اور آسمان بھی بند ہو جائیں. تم پہ تو صرف مدینہ بند کیا ہے نا, تمہیں تو ربضہ میں بھیجا ہے نا, صحرا میں بھیجا ہے. زمین و آسمان بند نہیں کر سکتے, زمین پہ رہو گے آسمان چمکے گا. اگر کسی بندے کے اوپر زمین و آسمان کو بھی بند کر دیں ثم اتقی اللہ, اور اس نے خدا کا تقوی اختیار کیا, تو خدا اس کے لیے بھی راہ نجات نکال دے گا. سورہ طلاق, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, یہ مخرجہ پیسہ نہیں ہے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ رزق پیسہ نہیں ہو سکتا, یہ ابو ذر کو جو ملا وہ رزق ہے. جو تقوی, امام فرما رہے ہیں جو تقوی اختیار کرے, زمین و آسمان اس کے اوپر بند کر دو, وہ تقوی اختیار کرے, خدا مخرج نکالے گا, خدا راستہ نکالے گا. ولا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل, فرمایا تم اکیلے ہو جاؤ گے نا, ابھی ربضہ جاؤ گے, اکیلے رہ جاؤ گے. اکیلا انسان وحشت کرتا ہے, میں اکیلا رہ گیا. فرمایا دیکھو, انس دوستی صرف حق سے کرنا, اور وحشت صرف باطل سے کھانا. اکیلے ہونے سے وحشت نہ کرو. اب میں سوچتا ہوں وہ لوگ جو بیچارے کال کوٹھریوں میں اکیلے پڑے رہتے ہیں, ان کو امام فرما رہے ہیں اکیلے پڑے رہنے سے وحشت نہیں ہے, وحشت باطل سے ہے. اگر ہم باطل پہ ہوئے تو وحشت ہے, اکیلے رہنا وحشت نہیں ہے. تو کیا تم اکیلے رہو گے نا, وحشت نہیں کرو, ڈرو نہیں, تنہائی کا احساس نہیں کرو, تم حق کے ساتھ رہو. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی حق کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا تنہائی کی وحشت کو کیسے دور کرتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے, اگر کوئی حق کے ساتھ ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں تم حق کے ساتھ انس رکھو, باطل سے وحشت کرو. اچھا میں حق کے ساتھ انس کروں گا, میں کال کوٹری میں ہوں گا, میں تنہائی میں پڑھاؤں گا, اب میری وحشت کون دور کرے گا؟ اب خود خدا دور کرے گا, خود خدا دور کرے گا. اتنا طمانینہ اور سکینہ نازل کرے گا, اتنا اطمینان اور سکون نازل کرے گا اس آدمی کے اوپر کہ یہ وحشت نہیں کرے گا, خوش رہے گا. یہ جو شہید ہو جاتے ہیں نا, یہ کام یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی شہید ہونے کے بعد بھی یہ دوسروں کی وحشتوں کو دور کر سکتے ہیں. یہ تو حضرت ابو ذر کا معاملہ ہے جو زندہ زندہ شہادتوں سے بڑے مقامات لے چکے تھے, تو وہ ان کو وحشت نہیں ہونی تھی, ان کے لیے خدا نے بڑے بندوبست کیے ہوئے. لا یونسنک الا الحق, حق کے سوا کسی چیز سے دوستی مت کرو. ولا یوحشنک الا الباطل, باطل کے سوا کسی چیز سے وحشت نہ کرو. فلو قبلت دنیاہم لاحبوک, اگر دنیا والوں کی محبت کی بات کرتے ہو نا, یہ کس بات پہ تمہیں پسند کر لیتے اگر تم ان کی دنیا میں شریک ہو جاتے. سب گاڑیوں پہ مرتے ہیں, تمہارے پاس بھی ایک گاڑی ہو وہ قبول کر لیں گے. سب لباس پہ مر رہے ہیں, تم بھی اچھا لباس پہن لو, قبول کر لیں گے. یہ اتنے بیوقوف ہے. امام فرمانے یہ جو تم نے, تم سے یہ جو دور بھگا رہے ہیں, کیوں بھگا رہے ہیں؟ دنیا کی خاطر. اگر تم دنیا میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے نا, یہ تمہیں دور نہیں بھگاتے. یہ حقائق ہیں سارے. اب آپ تصور کیجئے گا, میں اس سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, اس خطبے سے تو میں سیکھنا چاہوں گا کہ کہیں میں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا جیسا رنگ ڈھنگ تو نہیں لیتا کبھی, دنیا والوں کو متاثر کرنے کے لیے, نہ اپنی ضرورت کے تحت. آپ اپنی ضرورت کے تحت دنیا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا والوں کے میدان میں رقابت کرنے کے لیے, اگر میں نے اتنا سا بھی کوئی کام دنیا والوں کی رقابت میں جا کر کیا, میں اہل دنیا ہوں. ضرورت ہے آپ کی گاڑی لیں, ضرورت ہے آپ کی گھر بنائیں, ضرورت ہے آپ کی ضرور کریں, ضرورت ہے کر لو, لیکن رقابت میں کیے تو پھر تو آپ اہل دنیا ہو. آپ کا معاملہ اور میرا معاملہ اہل دنیا میں ہو جائے گا. ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہم لوگ, ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, بعض اوقات ہم لوگ اسلام بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں, اسلام بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں. شاید تھوڑی سی تلخی لگے, پڑھنے والے کو بھی اس کو سوچتے ہیں جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. بھائی یہ فرعونی سوچ ہے, شہرت کو حق کا معیار بنا رہے ہو, فرعونی سوچ ہے یہ. بولتے اسلام ہو سوچتے فرعون ہو, بولتے اسلام ہو مجلس پڑھ رہا ہے اسلام بول رہا ہے اور سوچتا کیسے ہے, سوچتا یہ پیسہ کتنا ملے گا, یہ قارون ہو تم. بولتا اسلام ہے سوچتا فرعون ہے, بولتا اسلام ہے سوچتا قارون ہے, اور لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ. یہ کون سا اسلام ہے جو اندر سے قارون ہے, یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ اسلام دیا ہے, یہ ویلیوز دی ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ مبہم جو رہ گیا ہے, ہمیں واقعات پتہ ہیں ان کی ویلیوز نہیں پتہ. کام کریں ویلیوز کے اوپر تاکہ انشاءاللہ خدا نصرت نصیب فرمائے. اور البتہ ایک بات طے شدہ ہے, جس کسی نے واقعات سے بڑھ کر ویلیوز پہ کام کیا اس کی زندگی سخت ہے, زندگی سخت ہے, مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں, وہ بھی گزر جاتی ہیں. خدا متعالیٰ نے سختیاں رکھی ہیں آسانی کے لیے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو دے اللہ کی راہ میں, تقوی اختیار کرے, نیکی کی تصدیق کرے. تینوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کبھی کہ اس کا مطلب کیا ہوا. آتا دے, واتقا تقوی اختیار کرے, صدق بالحسنا نیکی کی تصدیق کرے. فسنیسرہ للیسرا, تو ہم آسانی کے لیے اس کو اور آسانی دے دیں گے. لیکن اس کے اگر خلاف کیا, اما من بخلا واستغنا وکذب بالحسنا فسنیسرہ, اس کو بھی ہم آسانی دیں گے, لیکن کس کے لیے؟ اس کو ہم دھکیل دیں گے سختی کی طرف. اس کو آسانی دیتے تھے آسانی کی طرف, اس کو دھکیل دیں گے سختی کی طرف. یہ پیسہ جمع کر کر کے سمجھتا رہے گا زندگی اچھی گزرے گی, کبھی نہیں گزرے گی. بخلا واستغنا وکذب بالحسنا, اور وہ دیتا رہے گا, تقویٰ میں بڑھاتا رہے گا, اور اس کی زندگی کو ہم آسانی کی طرف بھیجتے رہیں گے. مزے کرے گا, یہ کبھی مزے نہیں کرے گا, یہ ہمیشہ زندگی میں سختی میں پڑا رہے گا. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. عزیزان محترم, معیار ہمارے سامنے, ہر چیز ہمارے سامنے, الحمدللہ رب العالمین. یہ چند روز نہج البلاغہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدمت میں ہونا سعادت ہے. نہج البلاغہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے, جس طرح مولا امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی نے کروڑوں انسانوں کو تبدیل کیا, جس طرح مولا امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی نے حضرت ابو ذر جیسے لوگ بنائے, اور مسلسل تربیت کا وہ عمل جاری ہے. ہمیں اور آپ کو اس میں شرکت کرنی ہے, صرف کسی طریقے سے اس کاروان کے اندر شامل ہونا ہے. سید الشہداء کے نام میں یہ جذابیت ہے, سید الشہداء کا نام لوگوں کو جذب کر لیتا ہے اس کاروان کی طرف, کہ دنیاؤں سے نکلو, دیکھو کربلا میں کیا ہو رہا ہے. کربلا منعقد کی, خود اکیلے شہید ہوئے, خاندان کی قربانی دی, اکیلے میدان میں کھڑے ہو کر دشمن کو للکارا. یہ سب کام کربلا میں کیے, ایک ندا پوری کائنات میں پھیلا دی. یہ سب کربلا میں کیے, خود لڑے, پیاسے رہے, بھوکے رہے, اکیلے ہوئے, ایک ندا ایسی دی وہ پوری کائنات میں پھیلا دی. کون سی ندا؟ حل من ناصر ینصرنا, یہ پوری کائنات میں پھیلا دی. پوری کائنات میں وہ ندائیں پھیلا دیں جو امام نے عاشور کے دن دیں. جب کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مدد کرے، اب پوری کائنات کے چپے چپے سے ندا آتی ہے لبیک لبیک، یا حسین ہم خود کھڑے ہوئے اکیلے ندا دی ہیہات من نزلہ، پوری کائنات چلانے لگی ہیہات من نزلہ، ذلت نہیں مانیں گے، عزت کا درس لیں گے. لیکن سید الشہداء نے یہ سب کچھ قربانیوں کے ساتھ کیا، سید الشہداء نے یہ سب کچھ کیا قربانیوں کے ساتھ. لیکن ایک عجیب لطف ہے، حتیٰ جب قربانیاں دے رہے تھے تب بھی ان کی سوچ رہے تھے جو بعد میں آئیں گے. یہ بڑا عجیب لطف ہے، بڑا عجیب کرم ہے سید الشہداء کا. ایک طرف سے وہ منظر ہے ہمارے سامنے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کو کس طریقے سے مصائب کے دوران ہی عرض کروں. ایک طرف سے وہ منظر ہے عزیزو، تھوڑا سا وہ منظر سوچیے گا، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے جسد اطہر پر پہنچی، ہم لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں، ہم لوگ کے بس میں نہیں ہم سوچیں، کیا ہم کربلا کے وہ مصائب سوچ سکتے ہیں جو بی بی زینب نے جھیلے، کہ ہم اگلا دن سوچیں کہ وہ جب لاشے کے اوپر آئی ہیں، کیا ہمیں لاشے کا منظر یاد ہے، ہمیں کیا معلوم مقتل میں کیا تھا، ہمیں صرف الفاظ میں پتا ہے 18 بھائیوں کے لاشے بکھرے ہوئے تھے، ہمیں کیا معلوم وہاں پہ کیا تھا، ہمیں سید الشہداء کے لاشے کا کیا پتا، سید الشہداء کے لاشے کے ساتھ کیا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہنچی ہیں، جب لاشے کے کرانے تشریف لائی ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہ نے اس مٹی کو لاشے کے برابر سے اٹھایا ہے اور مدینے کا رخ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین، یہ آپ کے حسین کا جسد ہے جو کربلا کی مٹی میں خاک اور خون میں ہے. پھر ایک عجیب جملہ فرمایا، اس کا جسم خاک اور خون کربلا میں اور اس کا سر نیزوں کے نوکوں پر کوفہ کے بازار میں ہے. اور اس موقع کے اوپر جب مولا سید سجاد نے وہ منظر دیکھا اور سید سجاد سلام اللہ علیہ کے اوپر وہ حالت طاری ہوئی، تو بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، عزیزو ہم لوگ شاید اس جملے میں شامل ہو سکیں، شاید فرمائے بیٹا غم نہ کھاؤ، تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا، تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا، یہ دنیا میں دہرایا جائے گا، یہاں روضے بنیں گے، یہاں لوگ زیارتوں پہ آئیں گے. بی بی ان تمام لوگوں کی طرف توجہ دے رہی ہیں جو یا حسین بعد میں کہیں گے، یہ بی بی کی توجہ تھی. عزیزو ذرا سید الشہداء کا توجہ دینا دیکھو، جب تشریف لائے اور بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد، ہمارے زائرین یہاں پر آئیں گے، کھانے پینے کا تم مت بس کرنا. ایک طرف سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا توجہ دے رہی ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بھائی کا نام لیں گے، ایک طرف امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے ظاہر کی بھوک اور پیاس میرے اوپر ہے، میرا ظاہر نہ سوچے کہ بھوکا جائے گا، میرا ظاہر نہ سوچے کہ پیاسا جائے گا. عزیزو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ نے امام حسین کا پرچم بلند کیا ہے، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ امام حسین کا وعدہ ہے، امام حسین آپ کی بھوک کے ذمہ دار، امام حسین آپ کی پیاس کے ذمہ دار. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. ما تمسك